المرشد المحبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی مولائی عارف اللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. نئی مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینس، یعنی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرما دکھے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے یہ پہلے زمانے جیسے اولیاء اللہ اب نہیں رہے، تو یہ ان کی حماقت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اول تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیت نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. آپ کی کرسی یہاں سب کے سامنے، یہاں اس کو قریب کر لو تو بیٹھ جائیں گے، سامنے اچھا رہتا ہے. آٹو بچوں کو بیٹھ لیں، رات تو زور نہ لگائیں گے، بس ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے، اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں، نائبین رسول آتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ میرے حضرت نے ایک مثال فرمائی کہ دیکھو، اگر باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ دودھ پیا کرو اور دودھ حرام نہ کریں تو باپ ظالم ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، اولیاء اللہ کے ساتھ رہو، متقین کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اولیاء اللہ پیدا نہ کیے اللہ نے اور کہا کہ ان کے ساتھ رہا کرو تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ حکم دے اولیاء کے پاس بیٹھنے کا اور اولیاء اللہ پیدا نہ کرے؟ تو یقیناً اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہیں گے. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب تک کہ کوئی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اولیاء اللہ پیدا نہ ہو. بعض مواقع پہ ہمارے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ ہمارے اکابرین تو بعض پہلے اکابرین سے بھی آگے بڑھ گئے. تو اسی عنوان پہ یہ اشعار ہیں کہ ان کی تجلی طور سینا سے مخصوص نہیں ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، التجا کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی نازل فرمائی کوہ طور پہ. تو ان کی تجلی مخصوص نہیں ہے وہاں سے، جس کو وہ چاہے، وہ مالک ہے، جہاں چاہے تجلی اپنی دیکھ لائے. نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے، یعنی یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی ولایت سے نواز دیں اور بعد میں پیدا ہونے والوں کو محروم کر دیں. ایسی کیسے ہو سکتی؟ بعد میں پیدا ہونے والوں کا کیا قصور ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. تو اس زمانے میں بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، مگر دیکھنے والی آنکھیں چاہیے اور ایک اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ولایت موقوف ہے تقوا پر. ان اولیاء الا المتقون، اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے اللہ کی دوستی. اللہ کی دوستی کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا کامل نصیب ہو جائے. دوستی کا یہ مطلب نہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خط ہے کہ ولی اللہ جو ہے اس کو ہوا میں اڑنا چاہیے، کوئی کرامت دکھانی چاہیے، کوئی پانی پہ چل کے دکھائے، یا ایسی کرامت ہو کہ ابھی تو وہاں تھے ابھی وہاں نظر آ رہے ہیں، یا نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں. تو یہ خپتی پن ہے، خپتی. یہ آدمی خپتی ہے، سمجھتا ہی نہیں کہ ولایت کسی کے. ولایت تو اعمال سے ملتی ہے، اعمال، اور اس پہ بھی قبولیت ان کی شرط، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور رضائے کامل ہو ان کی، تب اللہ کی دوستی اللہ کی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضائے کامل، ان کی رضائے کامل نصیب ہو جانا. تو یہ ان کی رضا جو نصیب ہوتی ہے، وہ ان کی دوستی جو نصیب ہوتی ہے، وہ تقوا پر موقوف ہے، کثرت عبادت پر نہیں. یہ بھی غلط فہمی اکثر لوگوں پر ہے کہ جب تک ہم عبادت نہ کریں گے نفلی عبادت، اس وقت تک ہم اللہ والے نہیں بن سکتے. تو یہاں صاف صاف اللہ تعالی نے فرما دیا ان اولیاءہ الا المتقون، میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی. میری دوستی مجھ کو وہ پا سکتے ہیں، میری ذات کو وہ پا سکتے ہیں جو تقویٰ سے رہتے ہیں، یعنی گناہ سے بچتے ہیں. اور بار 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 کہنے کے باوجود ذہنوں میں یہ بات ابھی کمزور ہے کہ تقویٰ سے رہنا، گناہ سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے. یعنی چونکہ انسانی عقل اس بات کو مشکل سے تسلیم کرتی ہے، بھائی ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ سینکڑوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لاکھوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، اپنے دل پر ہر وقت ایک غم اٹھا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم. تو یہ ہے اللہ کے قرب کی راز، اللہ کی دوستی کا راز، گناہ سے بچنا. اور عام ذہنوں میں یہ ہے کہ جب تک تسبیحات اور اذکار اور نوافل اور یہ سب کچھ نہ ہوگا تو ولایت نہیں ہو سکتی. ایسی بات نہیں. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اعبد الناس ہو جاؤ گے، حرام سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار. اور گناہ سے بچنا یہ کوئی ایک گناہ تو ہے نہیں، جس طرح تقویٰ کلی مشقق ہے، یعنی کہ اس کے درجات ہیں. کہ جیسے میرے حضرت نے فرمایا کہ عام سفیدی ہوتی ہے، اس میں کچھ پلاٹ ہوتی ہے، تو اور اس سے زیادہ سفیدی، اور اس سے زیادہ سفیدی بڑھتی جاتی ہے سفیدی. ایسے ہی تقویٰ کے بھی درجات ہیں، لامتناہی درجات، کب ختم ہونے والے نہیں ہیں. کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب میں کامل ہو چکا، اب میں 100% جو ہے گناہ چھوڑ چکا، 100% کامل ہو چکا، اور 100% اب اس سے آگے کوئی یعنی درجہ نہیں ہے جو میں حاصل کروں. کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا، لامتناہی درجات. اب کوئی آدمی کہتا ہے بھائی ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، زکات بھی دے دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، بس کافی ہے. تو کافی آپ کے لیے ہوگا، لیکن دنیا میں جس طرح لالچ کرتے ہیں، ایک اسکول کا بچہ کلاس میں اس کا دل چاہتا ہے کہ میں پوری کلاس میں اول ہوں، اس کے لیے محنت کرتا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ اس ٹارگیٹ پہ ہوتا ہے کہ میں پورے اسکول میں ٹاپ کروں. پھر ایک اس سے بڑا درجہ ہوتا ہے کہ بھائی میں پورے انٹر سٹی اسکول میں جو ہے میں اسکولوں کے اندر میں ٹاپ کروں، اور او لیول میں پہنچ جاتا ہے تو میں او لیول میں ٹاپ کروں، اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اور آگے میں ٹاپ کروں، یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں تمام یونیورسٹیوں میں سب سے زیادہ بہترین طالب علم کا میں وہ لکھ لے لوں کسی طرح. ایسے ہی دفتر میں جاتا ہے تو دفتر میں وہ چاہتا ہے کہ اگر میں مینیجر ہوں تو اپنے باس بن جاؤں. باس، باس کی معنی ایون کوالیٹس اوبلیٹرینس سنڈروم، بڑی مشکل سے یاد کیا میں نے، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ باس کے باس اس کا مخفف ہے، برونکولیٹس اوبلیٹرینس سنڈروم. سنڈروم کہتے ہیں مجموعہ امراض. تو وہ چاہتا ہے کہ میں باس بن جاؤں. اور آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ مردوں کے اوپر عورت کو حاکم بنانے کا کافی رواج ہو گیا، اسٹاف بھی فیمیل، اور پھر اب خالی اسٹاف نہیں بلکہ اب مردوں پہ حکمرانی بھی ہونے لگتی ہے. اس کو کیا کہیں گے، باسیس. کوئی انسپیکٹر کو انسپیکٹریس کہتے ہیں اور ہیڈ ماسٹر کو ہیڈ مسٹریس کہتے ہیں، تو ایسے ہی باس کو کیا کہیں گے، باسیس کہیں گے. چلو وہ جانے چاہیے، لیکن وہ اب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں اس سے بھی پڑھ جاؤں. تو ہر آدمی، اچھا کوئی بھی کسی کو وزارت مل جاتی ہے وہ چاہتا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، اور وزیر اعظم بن جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اور اس سے آگے کوئی تخت و تاج کا مالک بن جاؤں. تو غرض یہ کہ ایک مساجدت کی دوڑ دنیا میں تو لگی ہوئی ہے، لیکن افسوس ہے کہ پھر اس مسابقت میں اگر کامیابی ہو بھی گئی تو وزیر وزیر اعظم بن گیا، وزیر اعظم سے آگے اور بادشاہ مملکت بن گیا، تمام تر اختیارات اس کو حاصل ہو گئے، بلکہ اس کی فتوحات بھی ہو گئی، کئی ممالک اس کے زیر حکمرانی ہو گئے، لیکن ہوگا کیا کہ آخر کار وہ صرف کفن پہن کے دنیا سے جاتا ہے. اور ایک ہے آخرت کی مسابقت، نیکیوں میں مسابقت، تقویٰ میں مسابقت. دنیا کی مسابقت دنیا میں اس قدر لگ جانا مضمون ہے، قابل مذمت ہے، ذلیل ہے دنیا، اور اس کے پیچھے بھاگنے والا جو دنیا کو پیچھے کر دے اور دین کو پیچھے کر دے اور دنیا کو پکڑ لے وہ بھی ذلیل ہے اور دنیا بھی ذلیل ہے. ذلیل چیز کے پیچھے بھاگنے والا ذلیل ہوگا جو دین کو پیچھے کر دے. ہاں دین ہاتھ میں رہے، آخرت ہاتھ میں رہے، آخرت کا نقصان نہ ہو، تو پھر جتنی دنیا آرام سے حاصل ہو جائے حاصل کرے اور آرام سے رہے. تو یہ مسابقت اگر آخرت کے لیے ہے تو بہت ہی بہترین ہے، مقبول ہے اور عقل مندی کی نشانی ہے. تو جس طرح دنیا کے اندر آدمی کوشش کرتا ہے، اگر یہی جو ہے وہ دین کے اوپر آ جائے کہ دین کو ہم اختیار کرتے ہیں اور اس میں مسابقت شروع کر دیں اور زیادہ محنت کریں اور زیادہ محنت کریں، تو دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے گی، دنیا بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی، جو مقدر ہوگا وہ ضرور ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ ملے گا، اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ تعداد میں نہ ملے. مثلا 1,00,000 روپے کما رہا ہے تو چاہے وہ 80,000 رہ جائیں اس کے، لیکن اس 80,000 میں 8,00,000 کی برکت ہو جائے گی. گناہوں سے برکت اٹھ جاتی ہے، گناہوں سے برکت اٹھ جاتی ہے کہ کما رہے ہیں ہر مہینے پیسہ بھی بڑھ رہا ہے، ہر سال بڑھ رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ بھائی پھر وہی معاملہ ہے، پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ سے پھر وہاں خرچ ہو گئے یہاں خرچ ہو گئے. تو کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور جو آدمی گناہوں سے بچتا رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسی کمائی میں برکت دے دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ تقویٰ کے درجات ہیں. کوئی آدمی اطمینان سے بیٹھ جائے کہ اب ہم جو ہے بہت کچھ کر چکے ہیں، اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس راز میں فرمایا کہ اندرنی رہنی تراشو میں خراش تادمے آخر دمے فارغ ہو بیٹھ، کہ فارغ مت بیٹھو، یہ مت سمجھو کہ ہم بہت دیندار ہیں. فلا تو رکھو ان کو سکوں، کہ تم اپنے آپ کو دیندار سمجھو مت. نیک بننا فرض ہے، نیک سمجھنا حرام ہے. اپنے آپ کو نیک سمجھنا، مقرر بیان کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھ کے اور سامنے والوں کو کمزور سمجھ کے، دین میں کمزوری حقیق سمجھ کے بیان کرتا ہے، اس کی یہ تبلیغ حرام ہے. اپنے کو کمتر سمجھ کے دوسروں کو کہ جائے وہ ٹھیک. تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ہم یہاں پہنچ گئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی حماقت ہے. تو بھائی تقویٰ میں محنت کریں تو یہ اللہ کی دوستی کا ذریعہ ہے. اور اولیاء اللہ ہر زمانے میں تھے، ہر زمانے میں آتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں اور آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں. اس کو حضرت نے ان اشعار میں بیان فرمایا. غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے، غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتے اللہ تعالیٰ کو. کیا کیا انت عبد اللہ کا انک ترا، یہ حدیث پاک میں ہے کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس درجے کو حاصل کرنا ہر انسان پر فرض عین ہے، لیکن ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں، نمازوں میں خشوع خضوع نہیں، عبادات میں اخلاص نہیں، اور گناہوں سے وہ حفاظت نہیں، اور اس کی فکر بھی نہیں. تو فکر کرنے سے کام ہوتا ہے، فرض عین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی جائے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فرض عین ہے ہر انسان پر. تو اور پیر جو ہے راستے کا صرف رہنما ہوتا ہے، ورنہ فرماتے ہیں کہ تجھ کو مرشد یہ چلے گا دوش پر یہ تیرا راہ رو خیال خام. مرشد تو بس بدلا دیتا ہے راہ, راہ چلنا راہ رو کا کام. اور حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بہترین فقیر وہ ہے کہ اگر کوئی اس سے احتیاط ظاہر کرے تو اس کو نفع پہنچا دے, اور اگر وہ اس سے مستغنی ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو مستغنی کرے. یعنی اگر دیکھتا ہے کہ طلب نہیں ہے, کہیں دین نہیں طلب نہیں ہے, لوگ رجوع نہیں کرتے, تو پھر وہ بھی مستغنی رہے, اس کی کیا پڑی ہے. اور اگر کوئی حاجت مند آتا ہے, اس سے مسئلہ پوچھتا ہے دین کا, یا رہنمائی لیتا ہے, اصلاح دیتا ہے, تو اپنے وقت کو فارغ کر کے اس کو وقت دے اور اس کی رہنمائی کرے. تو یہ مرشد کا کام کیا کہ اپنے مالک کو اس طرح ترقی کریں, گناہوں کو چھوڑ چھوڑ کے اور مرشد کی رہنمائی سے وہ ترقی کرتے رہیں کہ ایک دن ہم سارے گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ والے ہوں, اور ہماری عبادات میں یہ ترقی پیدا ہو جائے کہ ہم جب ہاتھ باندھیں تو جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان نماز میں ہاتھ باندھتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں. اسی وقت ہاتھ باندھے تو کیا ہم دیکھیے نماز میں کیا پڑھتے ہیں, اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین. ضمیر حاضر متکلم ہے, پریزنٹ ٹینس. پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں نا جب کسی کو سامنے خطاب کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں. سامنے والے کو کہتے ہیں نا آپ یہ کر لیجئے, آپ ذرا یہ دے دیجئے, تو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, اِیّاک کا مانے آپ, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ سامنے ہے, جبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, وَإِیّاک نستعین اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ حالت ہماری ہو نماز, اور دوسری عبادات میں بھی, حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے, یعنی ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آئے, اب عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے, تھوڑی دیر کے بعد ہوگا, اب اس کو اشتیاق لگا ہوا ہے کہ ہم نماز ابھی عصر کی اذان ہوگی پھر نماز کو جائیں گے, تو یہ سارا وقت نماز میں. تو فرمایا کہ اسی سے مسئلہ تصوف نکالا کہ عاشقین اللہ کے عارفین میں ہر وقت نماز میں. یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض بیٹھے بیٹھے فرض ادا ہو رہے, نہ وضو کر رہے, نہ کچھ نہیں, یہ بدعتوں والا تصوف نہیں ہے, بلکہ مطلب ان کو جو قرب اللہ تعالیٰ کا نماز میں حاصل ہوتا ہے تقریباً وہی قرب ان کو غیر نماز میں بھی حاصل ہوتا ہے. تو وہ چونکہ وہ انتظار میں ہے, اور حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں ہو وہ حالت نماز میں ہے, وہی ثواب وہی قرب حاصل ہوتا ہے. تو یہ بات ہے, تو ہماری عبادات اس حالت کی ہو جائے اور ہماری نمازیں اس قابل ہو جائیں. اس قابل تو کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ان کے لائق تو کبھی نہیں ہو سکتے, لیکن ہمارے ذمے محنت کرنا فرض ہے, شرط ہے, دل کا لگانا فرض ہے. لگنا ہمارے ذمے نہیں ہے, اختیار میں نہیں ہے, لیکن لگانا فرض ہے. اگر لگانے والی محنت ہو رہی ہے اور لگ نہیں رہا تو ہمیں کوئی معاوضہ نہیں, لیکن ہم لگا ہی نہیں رہے, دل کو حاضر نہیں کر رہے, تو پھر وہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس پر معاوضہ ہو سکتا. غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی خون سینا سے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی خون سینا سے. جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے, جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے, کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے, کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے. ينادى ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام مینا سے کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام مینا سے خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر پل عارف میں خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر پل عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام مینا سے کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام مینا سے آپ کی شہر ہے یہ مانا کے شکست آرزو ہے ترق ترق ترائے قربان جاؤں شیر میں یہ ہے نسخہ ولایت یہ ہے نسخہ ولایت اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نسخہ رضائے کامل جیسی تمہاری قربانی ویسی خدا کی مہربانی ترقی کرتے جاؤ گناہوں کو چھوڑتے جاؤ یعنی کام نہ کرو مزدوری لے لو کام نہ کرتے جاؤ کچھ کام ایسے منع کر دیے کہ یہ گندے کام ہے یہ بدنگاہی نہ کرو اور آپس میں ملے جلے مخلوق مت رہو نامحرم مخلوق نہ رہے اور جو پردے کے لیے مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ نے رشتے کہ ان سے پردہ فرض ہے ان رشتوں سے بالکل تکلف اور ان کا قرب ہرگز نہ ہو ان کا تفرق ہرگز نہ ہو بلکہ ان سے بہت دوری اختیار کرے حدیث پاک میں ہے اللہ مباعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب جو اشعار پڑھتے ہیں نا کہ ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے آپ کو وقت ہوگی چلے جائیے نہ جائیے ان کو جانا ہے اس کو جائیں ہاں دیر نہ کریں ان کو ہم سے محبت اللہ نے دے دی ہے یہ ان کے پاس 15-20 منٹ ہی فارغ تھے انہوں نے اس کو بھی غنیمت جانا کہ شیخ کے پاس بیٹھنا مفتی محمود حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو دار العلوم دیوبند کے اس وقت معتمد تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو کے شیخ تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو ایک نظر میں دیکھ لوں اور ساری عمر سجدے میں پڑا رہا ہوں تو بھی اس ایک نظر کو دیکھنے کا حق ادا نہیں ہوگا یہ باتیں ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنے مشائخ کی قدر کی، وہ تھے بھی ایسے ہی حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے اور زبردست عالم تھے، اللہ نے ان سے زبردست کام لیا، تو وہ اپنے شیخ کے لیے یہ فرماتے ہیں. لیکن ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ طالب کو اپنے شیخ سے جیسا حسن ظن ہوگا اس حسن ظن کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پہ نوازش فرما دیں. اگر اپنے شیخ اس درجے کا نہیں بھی ہے لیکن طالب کا حسن ظن اور اس کی طلب صادق سچی طلب کہ مجھے کچھ دین حاصل ہو جائے، مجھے اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اس کو طالب کو تو پہنچا دیتی ہے، یہ چاہے نہ بھی پہنچا ہو لیکن طالب کو پہنچا دیتی ہے. عجیب بات ہے، طالب کا اس یعنی نیت کی قیمت یہ ہے، نیت کا معاملہ یہ ہے کہ نیت جیسی ہوگی اللہ تعالیٰ ویسے اس کو عطا فرما دیتا ہے بغیر وسائل کے بھی. فرمایا کہ فاطر تیز گردن میں اس طرح جو شکستہ می نگیرت پر لیشا، کہ اس راستے میں عیاری چالاکی مکاری ہوشیاری عقل کا کام نہیں ہے، اس راستے میں تو ان کا فضل جس پر ہو جائے تو بہت ہی شکستہ ضعیف ٹوٹا پوٹے آدمی پہ ان کا فضل ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو کتنا بھی ضعیف ظاہری طور پر ہو، کتنا ہی جو ہے اس کے بظاہر اس کے پاس مال دولت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک شکستہ دل رکھتا ہے اللہ کا فضل. شکستہ دل کیا مطلب؟ کہ بالکل گناہوں سے بچ بچ کے اس کے دل کا آئینہ چکنا چور ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے بالکل. یعنی فرمایا کہ میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے، ہاں میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے. اس نے اللہ کے لیے اب ایک گناہ بھی نہ کیا، جان کی بازی بھی لگا دی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند بادہ نوش، اللہ کی محبت کی شراب، وہ ہمیں ایسا رند چاہیے پینے والا اللہ کے. اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند بادہ نوش جس کو وہ فکر جام، اللہ کی محبت کے جام پیے اور اس کا کوئی مقصد، جس کو وہ فکر جام نہ ہو فکر ناو نوش، کھانا پینا ہگنا موتنا یہ کیا زندگی، ہمیں تو ایسا چاہیے وہ جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر، اس کے نام پر اللہ کے نام، وہ کچھ نہ دیکھے، نہ اپنا نفع دیکھے نہ اپنا نقصان دیکھے، نہ یہ دیکھے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بس دیوانہ وار اپنے مرشد کا دیوانہ ہو جائے، مرشد کا دیوانہ ہونا اللہ کا دیوانہ ہونا. ہمیں تو ایسا کوئی کھلاڑی چاہیے کہ اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند بادہ نوش جس کو وہ فکر جام نہ ہو فکر ناو نوش، جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر، دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام. کیسا یہ مصرع ہے، دونوں جہاں کو کھیل گیا، کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے آگے، دونوں جہاں کیا چیز ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے بس یہی مجھ کو چاہیے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ طلب اور شوق اور ذوق اپنی ذات عالی کا نصیب فرما چاہتا. یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر مخ تر، یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر مخ تر، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے. یہ ہے نسخہ ولایت کہ اللہ کے راستے میں اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کرتے جاؤ، حلال آرزوؤں کا نہیں، ناجائز آرزوؤں کا خون کرتے جاؤ، ایک بھی ناجائز آرزو پوری نہ ہونے دو، دل کو کچل دو. ہاں ہمارے حضرت کے خلیفہ مولانا اثر صاحب فرماتے ہیں کہ دل کی مانو یا خالق دل کی، دیکھیے جواب تو اسی مصرے میں دے دیا کہ دل کی مانو یا خالق دل کی، دل کے آگے سوال رکھا ہے کہ آپ نے دل کی مانو کہ جس نے دل بنایا ہے اس کی مانو، بس ہر دم یہ ایک فکر اور جن ٹو جن اور محاسبہ رہے، کہیں میرے قول سے میرے فعل سے میری حرکت سے میرے عمل سے میرا مالک ناراض تو نہیں ہو رہا، اس کا ایک ہر دم ایک فکر اور جستجو ایک محاسبہ ہے. بس یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تلخ تر، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے، مگر اے بس پیرے مغا کے جام مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب مینا سے. بس بھائی ایک بات نظر کی حفاظت سے متعلق بس یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک مضمون کو پکڑ لیا جائے, جیسے ہمارے حضرت نے پکڑا کہ نظر کی حفاظت تمام اعمال کا سرتاج ہے. گناہوں سے حفاظت میں سب سے زیادہ نظر کی حفاظت کی اہمیت ہے. اس کو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذالک ازکا لہم فرمایا ہے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز, اور اسی عمل پر اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ بھی فرمایا. حلاوت ایمانی وہ چیز ہے کہ وہ بصیرت ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ علامہ چوہدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی مٹھاس لے کر دل کی مٹھاس عطا فرمائی, بصارت کی حفاظت سے دل کی بصیرت عطا فرمائی, نگاہوں کی حفاظت. اسی کو اللہ پاک نے حکم بھی دیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, آگے فرمایا ذالک ازکا لہم, کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز. اور شیطان جو ہے یہی ایک عمل کے ذریعے برباد کر دیتا ہے سارے نور. فرمایا میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, بڑے بڑے بزرگوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک بد نگاہی سینکڑوں تہجد کا نور لے جاتا, مگر افسوس کے اکثر کو یہ بات مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. تہجد میں لگے ہوئے ہیں اور ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں, لیکن نگاہوں کی حفاظت کا جو اہتمام ہے جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم 100% نگاہوں کی حفاظت کریں, اور اس میں کسی کو بھی جو ہے رکاوٹ بننے نہ دیں, کیونکہ اللہ تعالی کے سوا ہمارا کوئی کام آنے والا نہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں ذالقب شد خاک را دار الغرور کو کشت پارا سبس یوبل عبور, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دھوکے کا گھر کیوں کہا ہے. دھوکے کا گھر, دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ تو سب نے سنا. دنیا میں کیا کیا چیز ہے, دنیا میں سبھی کچھ ہے. دنیا وہ مافیا جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کی سب دھوکہ ہے, کیونکہ یہ سب کو چھوڑ کے جانا ہے. اس لیے جب قبر میں انسان جائے گا, اس لیے فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے اس کو دھوکے کا گھر فرمایا ہے کہ بہت ہی محبت کرنے والی بیوی, بہت محبت کرنے والا شوہر, بہت محبت کرنے والی اولاد, بہت محبت کرنے والے ماں باپ, بہت محبت کرنے والے نانا چاچا تایا دادا, سبھی کے سب بہت محبت کرتے ہیں, محبت کا دم بھرتے ہیں, لیکن جب قبر میں جاتے ہیں تو اب کیا ہو جاتا ہے, اب کیا ہو جاتا ہے کہ اب ساری دنیا اپنا پیر کھینچ لے. حدیث پاک میں ہے کہ تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں قبرستان پر, اس میں سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز رہ جاتی ہے. دو چیزیں جو واپس آتی ہیں وہ ہیں ایک اس کا مال اور دوسرا ہے اس کے اہل و عیال. اب سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ یہ مال کو کیوں بیان کیا, مال کو نہیں جاتا. تو حدیث شریف اور قرآن پاک کو خود سے سمجھنا جو ہے بہت بڑی غلطی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے بزرگوں کی اقوال سے, بزرگوں کی تشریحات سے. تو تشریح میں دیکھا تو مال اس زمانے میں عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ اس کا مال بھی جتنا اس کی ملکیت میں ہوتا تھا وہ سب قبر تک لے جاتے تھے, پھر واپس لے کے آ جاتے. اس لیے ان کی روایات کی رعایت سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تین چیزیں جاتی ہیں, وہ مال بھی جاتا ہے اور اہل و عیال بھی جاتے ہیں, اور اس کی تیسری چیز جو ہے دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں, وہ دو چیزیں یہ ہیں مال اور اہل و عیال, اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اعمال. اعمال تو نگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ بالکل سرتاج ہے اعمال, اور پھر بدنگاہی جو ہے اس کا الٹ ہے کہ بدنگاہی کرنے والے کے جو ہے وہ قلب سے سارا نور عبادات کا نکل جاتا ہے اور اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے. شیطان کئی طریقے سے بہکاتا ہے کہ وہ اگر ہم ان عورتوں کو نہیں دیکھیں گے, دیکھ کر بات نہیں کریں گے, وہ اب ہر جگہ عورتیں ہیں, بے پردہ ہی عورتیں ہیں, تو پردہ اگر ہے بھی تو برائے نام, اور چہرے کا تو پردہ جو یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ ماشاء اللہ کوئی برقع پہن لیتی ہے وہ بھی بڑا احتام. اب تو زیادہ تر ایسی ہی ہے بے پردگی کا ماحول, اور وہ کرتی بھی ہے تو وہ چہرہ کھلا ہے. چہرہ کھلا اگر ہے تو پہلا تو آدمی چہرے ہی دیکھتا ہے, کیونکہ باقی تو ہر عورت کے پاس وہی کچھ ہے جو دوسری عورت کے پاس. چہرے کے نہ کچھ کیا آدمی پاگل ہو جاتا ہے, چہرہ کھلا تو کیا پردہ رہا. پھر اس کے بعد وہ آنکھوں سب سے پہلا تیر آنکھوں کا لگتا ہے, سب سے پہلا تیر آنکھوں سے لگتا ہے, اس کے بعد نقوش سے لگتا ہے, پھر اس کے بعد شیطان اس کو گناہ کی گٹر لائن میں پھینک دیتا ہے. تو یہ بے پردگی, اب شیطان یہ سکھاتا ہے بھائی ان سے اگر ہم دیکھ کر بات نہیں کریں گے. بہت سے بچوں نے یہ شکایت کی کہ ہماری جو ٹیچر ہیں عورتیں پڑھاتی ہیں لڑکوں, اب ان کو شکایت ہے کیا ہے تو ہمیں دیکھتے کیوں نہیں. جو اللہ والے لڑکے ہوتے ہیں وہ تو ہم نظر نیچی کر کے بات کرتے ہیں, مجبوری ہے نظر نیچی کر کے بات کرتے ہیں, اور جو ڈر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے, تو یہاں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اور ہمارے اندر تو بات ہے کہ اولیاء اللہ کی نظر سے کچھ ملنے کا ہمیں ہوگی, وہاں نہیں دیکھتے جہاں دیکھنا ہے. اولیاء اللہ کو دیکھو, اپنے ماں باپ کو دیکھو, کعبہ شریف کو دیکھو, اور قرآن پاک پڑھو ان آنکھوں سے, اور جو حلال جگہ ہیں اس جگہ اس کو استعمال کرو. تو غرض یہ کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ اور جو مرد پڑھا رہا ہے تو اگر وہ عورت پڑھ رہی تو وہ اس کو شکایت ہوئی تو ہمیں دیکھتے کیوں نہیں. تو آپ شیطان دیکھاتے ہیں کہ بھائی نہیں دیکھو گے تو یہ ناراض ہو جائیں. تو جہاں فرائض ہیں ان میں کسی کی رعایت نہیں, اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے نظر کی حفاظت پر جائیں. تو جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں ان کا دین مضبوط ہوتا ہے, اور وہ سارے عالم میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو دیکھنا حرام ہے, اور اللہ مجھے بنانے میرے بنانے والے نے منع کیا, تمہارے بنانے والے نے منع کیا, میں کیسے دیکھوں. اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے زنا العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر کا. اور شیطان کہتا ہے کہ بھائی دیکھو گے نہیں تو یہ آپ کو بد اخلاق کہیں گے. تو میرے منشد فرما دیتے کہ ایسی بد اخلاقی پر کروڑوں خوش اخلاقیاں قربان کر. تو بدلا اخلاق کہیں گے کہتے رہے, خود سے رشتہ ٹوٹتا ہے ٹوٹتا رہے, مالک سے تو رشتہ جڑ جائے گا, مالک سے تو ہی ٹوٹے گا. اور پھر یہی بھی بس نہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ ناظر اور منظور ہے, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے. بتائیے رسول کی بدعا لگ رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا لگ رہی ہے جو بد نظری کر رہا ہے. منظور بھی نہیں, منظور خالی منظور نہیں بلکہ منظور ہی لے ناظر بل منظور ہی لے, کہ جو دیکھ رہا ہے وہ بھی جو دیکھنے کا باعث بن رہا ہے یا بن رہی ہے, لڑکی لڑکے کو دیکھ رہی ہے یا آدمی عورت کو دیکھ رہا ہے یا لڑکا لڑکی کو دیکھ رہا ہے, یہ سب ناظر اور منظور میں آ گئے. جن رشتوں سے پردہ ہے وہ سب ناظر و منظور میں آ گئے. ان کو دیکھنا, ان کے قریب رہنا, ان سے بے تکلفی کرنا, یہ سب کا سب حرام ہے. اور اللہ اور رسول کی بد دعا لینا, لعنت کی بد دعا, دعا بھی معمولی نہیں. لعنت کا مطلب ہے بہت عنہ رحمت, اللہ کی رحمت سے دوری. اور یہی چیز جو ہے آج کل موبائلوں میں کثرت سے ہے اور لیپ ٹاپ میں ہے, نیٹ میں ہے. تو یہ ان چیزوں سے ضروری ہے کہ بہت سخت پرہیز کیا. جو آدمی بچ نہیں پا رہا اس کو چاہیے کہ جان کی بازی لگا. ایک ہی زندگی ملی, اس زندگی پر اس زندگی کو زندگی دینے والے پر فدا کر دیں, زندگی کو زندگی دینے والے پر فدا کر دیں. سینکڑوں زندگیاں اسی زندگی میں عطا فرما دیں, سینکڑوں زندگی. ہاں, اور ایسا سکون اور ایسا قلب کو اطمینان اور ایسی خوشی نصیب ہوگی کہ بیان سے باہر ہے. میرے حضرت کا ایک شعر سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں از لب نادید ست بوسا رسی منچ گویم روح اونچے لذت تشریف, جو آنکھوں کی بصارت کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کا سینکڑوں لبوں سے پیار لے لیتے ہیں, سینکڑوں لبوں سے پیار لے لیتے ہیں, دکھائی نہیں دیتے. تائم صاحب کا ترجمہ شعر کا تائم صاحب نے فرما دیا, آسان کر دیا اس کو, کہ میں محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح, اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح. آپ تھوڑا سا مجاہدہ کر لیں اور ان حسینوں سے, بے پردہ عورتوں سے اور عورتیں مردوں سے, نامحرم مردوں سے, نگاہوں کی یہ نہ دیکھیں کہ بھئی ہمارے دفتری معاملات ہیں, ہمارے کاروباری معاملات ہیں, مجبوری ہے, یہ ہے. آپ کام کریں منع نہیں ہے, لیکن دیکھیں منع, دیکھنا منع ہے, بے تکلف بھی منع ہے, ان سے بے ضرورت قربت منع ہے. اگر کسی اسٹاف سے کام نہیں کر سکتا ہے, نامحرم عورت سے کام پڑ گیا کہ میری مجبوری ہے, ٹکٹ خریدنا ہے, کہیں کاؤنٹر پہ گئے ہیں, کوئی یوٹیلیٹی میں ہمارا کام پھنس گیا ہے, تو کسی ایسے سود بھوک والے آدمی سے کام نہیں کر سکتا, اس کو تھوڑا سا پیسہ دے دے کہ بھائی ذرا تم ہمارا یہ کام کر کے لا دو, پیسے مل جاتے ہیں لوگ تو ان سے کام نکلوا دے, خود نہ کریں. ایسا اسٹاف رکھ لیں, خود اپنے آپ بچے, ایسا اسٹاف رکھ لیں کہ درمیان میں کوآرڈینیشن ہو کہ بھائی ترم فلاں جگہ جا کے فلاں ڈیسک پہ یہ کام کر جاؤں, فلاں سے یہ کام نکلوائی جاؤں, تو اپنے آپ کو بچائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس مجاہدے سے, اور باتیں بناتے ہیں بنانے, باتیں بناتے ہیں تو منانے, اس میں کوئی مروت نہ کرو, کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرو, یہ دیکھو کہ ہمارا مالک ناراض ہو رہا ہے کہ ہمارا مالک ناراض نہ ہو, کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میں نہ آ جائیں. یہ لعنت کی بد دعا ہے, لعنت کے مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. جو آدمی آنکھوں کا زنا کرے اور اللہ رسول کا نافرمان ہو اور صحیح حکم کی نافرمانی کرے اور اللہ اور رسول کی لعنت لے, اس کے اور عذاب اتنا بڑا بھی عذاب آ جائے اس پر کم, یہ کوئی کم ہے کہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جانا اور آنکھوں کا زنا کرنا اور بد دعا کا مستحق بن جانا, اس قدر یعنی عذاب سے بھی بڑھ کر عذاب ہے. تو نگاہوں کی حفاظت و عمل ہے, اور اسی مجاہدے پر اللہ تعالیٰ پھر حلاوت ایمانی اس کو نصیب فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے, من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, تو ہم اس کے لیے ایگزٹ نکالتے ہیں, ایگزٹ مشکلات سے وہ ایگزٹ کرتے ہیں, مشکلات اس کو سلام کر کے رستہ دے دیتی ہیں, مشکلات کیا چیز. اور من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستوں میں آسانی پیدا کرتا ہے. اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے, مخلوق کو اگر ناراض کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو اللہ کو راضی کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ انعامات ضرور ہم کو عطا فرمائیں. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, رزاق کو ساتھ لے لو, یہ سب تو خود محتاج ہیں, ہم ان کو ناراض کر کے ہمارا رزق کہیں نہیں جائے گا, ہم کیونکہ ہم رزاق کو راضی کیے ہوئے, رزاق ہمارے ساتھ ہے, رزق ہمیں ہم سے نہیں چھن سکتا, اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو رزق دے دیں. تو یہ سارے وعدے قرآن پاک میں موجود ہیں, ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے, اور اس راستے میں مخلوق کی ناراضگی, مخلوق کے تانے اور مخلوق کی نگاہوں کو بالکل پرواہ نہ کرنا چاہیے کہ لوگ ہمیں کس نگاہ سے دیکھیں گے, لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے, کیا کہیں گے, بس اپنے خالق کو ہم ساتھ لے کے چلیں کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض, پھر دیکھو ان شاء اللہ تعالیٰ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں, کھلتے چلے جاتے ہیں, کھلتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, نگاہوں کی حفاظت جیسی کرنی چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی, میرے گھر والوں کو, سب دوستوں کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور تقوی کامل نصیب فرمائے, اور ہم کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرمائے. اس آدمی نے زندگی کی قدر کر لی اور اس نے یہ محنت کر لی کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کے ایشی جتنی ٹھوس یہ دنیا دکھائی دے رہی ہے, پگلے گاڑیاں اور فیکٹری اور یہ سب کچھ اور دفتر اور کالج اور اسکول, یہ اتنے ٹھوس دکھائی دے رہے ہیں, اور آخرت ہمیں ایک خیالی چیز معلوم ہوتی ہے. آسمان ہے نا, تحت دینے کا آسمان ہے, کہتے ہیں بس پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں, لیکن اس سے بھی ٹھوس چیز وہاں موجود ہے اور دائمی چیز موجود ہے, کبھی چھنے گی نہیں, کبھی خوشی چھنے گی نہیں, کبھی ایش و عشرت چھنے گا نہیں, حتیٰ کہ کبھی جوانی بھی نہ چھنے گی, ہمیشہ وہاں آدمی جوان رہے گا. ایسی دائمی راحتوں کو جو ہے لینے کے لیے اپنی عارضی راحت کو قربان کرنا پڑے گا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عارضی راحت کو دائمی راحت کے لیے قربان کر دیتا ہے, معلوم ہے کہ بھائی ہم 10-20 سال پڑھیں گے لکھیں گے اور ذرا یہ محنت کریں گے, صبح سویرے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں اور بھاگم بھاگ یونیفارم پہن رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دفتر بھاگ رہے ہیں, اسکول بھاگ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, 20 برس تک پڑھائی ہوتی رہتی ہے, اس لیے کہ ہمیں بھائی دائمی راحت مل جائے گی, ذرا دنیا ہماری سکون سے. اور ہوتا یہی ہے کہ پھر اسکول کالج کے بعد اب دفتری معاملات, اب پھر اس میں صبح سے شام تک لگے رہنا, پھر اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. تو یہی محنت اگر ہم دین کے لیے کر لیں تو دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے گی اور آخرت ہماری مل جائے گی انشاءاللہ. والعاقبت للمتقین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجام متقین کے ہاتھ میں ہیں, یعنی غیر متقین جو ہیں جو اللہ کے راستے میں گھبراتے ہیں چلنے سے, پھر ان کے لیے بڑا خسارہ ہے, گھاٹا ہے. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.